الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر علم بغیب کا ذکر فرمایا ہے اور غیب کی ہم سادہ تعریف ان چیزوں سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر دیکھا جانا ممکن نہیں ہوتی. البتہ یہ تعریف بہت زیادہ دقیق اور بہت زیادہ فلسفی تعریف نہیں ہے اور اس میں کافی پیچیدگی ہے، لیکن ظاہری طور پر جو عام فہم تعریف کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے، اور جس چیز کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں وہ غائب ہے، اور اس کو ہم ایک معنی میں علم بغیب تعبیر کر سکتے ہیں. علم بغیب کے بہت سارے مصادیق بیان کیے گئے ہیں، مثال کے طور پر فرشتوں پر ایمان لانا یہ غیب پر ایمان لانا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرشتوں پر ایمان لانا غیب پر ایمان لانا ہے، روز جزا پر ایمان لانا، جنت جہنم پل صراط محشر برزخ کی زندگی منکر نکیر قبر، یہ تمام کے تمام غیب پر ایمان لانے کی مختلف مصادیق ہیں. مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لائے. مومن وہ ہوتا ہے جو غیب کے اوپر ایسے ایمان لاتا ہے جیسے وہ ظاہری چیزوں کو جن کو دیکھ رہا ہوتا ہے انہیں تسلیم کر رہا ہوتا ہے. یعنی جس طرح میں اور آپ اپنی آنکھوں سے یہاں موجود حضرات کو دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیا اتنا ہی یقین ہمیں اس بات پر بھی ہے کہ اس سے کم از کم دگنی تعداد میں یہاں فرشتے بھی موجود ہیں؟ اتنا ہی یقین ہے ہمیں؟ اگر اس پر بھی اتنا ہی ایمان ہو اس کو ہم کہیں گے غیب پر ایمان لائے ہم لوگ. بظاہر ایسا ہے کہ ہم اور آپ غیب پر ایمان کو زبان سے ادا کر رہے ہیں، لیکن تمام غیب پر ایمان لائے ہوں، تمام غیب کے اوپر یقین رکھتے ہوں. لفظ اور زبان سے کہنا ایک مطلب ہے اور یقین کر لینا یہ ایک اور مطلب ہے. یعنی مثلا میں اور آپ جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو کیا واقعا کرامن کاتبین کے ہونے کو احساس کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر واقعا ایسا ہو کہ کوئی انسان غیب پر ایمان لے آئے تو وہ پھر واقعی مومن بھی ہوگا، تو صاحب ایمان ہوگا، پھر وہ کوئی گناہ کیوں کر رہا ہوگا؟ یعنی اگر وہ واقعا احساس کر لے میں اور آپ اپنی زندگی میں صرف اتنا ہو کہ ہم کسی جگہ کام کر رہے ہوں، جس جگہ کام کرتے ہوں اس کے مالک کے دو نمائندے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوں، تو محافظ کی طرح، تو ہم غلطی کا تصور بھی نہیں کر پائیں گے. اب تصور فرمائیے خالق کائنات نے اپنے دو نگہبان میرے اور آپ کے ساتھ مسلسل رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا کام ہی بلا خطا اور اشتباہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے اعمال کو نوٹ کریں، میرے اور آپ کے اعمال کو کہیں درج کریں. البتہ یہ علیحدہ داستان ہے کہ کرامن کاتبین کا نوٹ کرنا اور قیامت کے دن اس کتاب اعمال کو پیش کر دینا، یہ کس صورت میں ہوگا؟ آیا واقعی قیامت کے دن کتاب دیں گے، یعنی دو جلدیں جس کے درمیان میں صفحات ہوتے ہیں؟ آیا واقعی وہ قلم سے لکھ رہے ہوں گے یعنی کہ نہیں، یہ کوئی اور صورت ہوگی؟ ناقابل انکار کتاب کے اندر لکھ رہے ہیں. معمولاً اگر کوئی صرف لکھ رہا ہو تو وہ تو قابل انکار ہوتا ہے. یہ کیسی لکھائی ہے کہ ناقابل انکار ہے؟ یہ ایک علیحدہ مفہوم ہے. بھارت میری جو اس وقت توجہ ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ اس ظاہری دنیا کے پیچھے بہت بڑی وسیع ایک دنیا ہے جس کو ہم لفظ میں ایمان لاتے ہیں، لفظ میں مان رہے ہوتے ہیں، عقیدے میں اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں جب عمل کے میدان میں آتے ہیں تو اس غیبی دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں. اب اس دنیا کے اندر دو قوانین حکم فرمائیں، ایک وہ ظاہری دنیا ہے اس کے قوانین ہیں، ایک وہ باطنی دنیا ہے اس کے علیحدہ قوانین ہیں. بعض اوقات ظاہری دنیا کے سارے قوانین پورے ہوتے ہیں لیکن کوئی کام انجام نہیں پاتا، کیونکہ اس باطنی دنیا کا کوئی ایک قانون باقی ہوتا ہے. اور بعض اوقات ظاہری دنیا کے قانون کے مطابق کام کو کسی صورت میں نہیں ہونا ہوتا لیکن وہ کام ہو جاتا ہے کیونکہ اس باطنی دنیا کا قانون یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کام نے ہونا ہے. پتہ نہیں کیوں ہم شاید مادی دنیا میں بہت زیادہ غرق ہونے کی وجہ سے تمام تر تعلیمات کے باوجود اس باطنی دنیا سے غافل رہ جاتے ہیں. ظاہری دنیا پہ بہت محنت کرتے ہیں، ظاہری دنیا سے بہت زیادہ وابستہ رہتے ہیں، اور اس کی ایک مثال شاید وہ تمام جد و جہد ہے جو میں اور آپ باطنی دنیا سے غافل رہتے ہوئے رزق کے نام پر اس مادی دنیا کے اندر کر رہے ہیں. کچھ جملات پچھلے مجلس میں عرض ہوئے تھے، چند جملات مزید عرض کریں گے اور موضوع کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک مادی دنیا کا قانون ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس ابتدائی پیسہ ہے، عقل ہے، مکاری ہے جس کو یہاں ہوشیاری کہا جاتا ہے، دراصل مکاری ہے، یہ تین چار چیزیں ہیں تو سمجھ لیجئے پیسہ پیسہ بنائے گا اور بناتا چلا جائے گا. اس پیسہ بننے کے عمل کو ہم کہتے ہیں رزق، اور اس سے بڑھ کر ستم یہ کہ اس کو کہتے ہیں فضل ربی. یہ ہماری مادی دنیا ہے، کچھ پیسہ ہو، کچھ مکاری ہو جس کو ہوشیاری کہتے ہیں، کچھ روابط ہو، کچھ جوڑ توڑ ہو، اس کے ساتھ جد و جہد کریں، اس کو ہم بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کو رزق کی تلاش میں جہاد سمجھ رہے ہوتے ہیں. ان تمام کے بعد ایک پیسہ آ رہا ہوتا ہے، اس پیسے کو ہم رزق کہتے ہیں، اور خوبصورت کرنا ہو تو اس کہتے ہیں ھذا من فضل ربی. ارے یہی وہ فضل ربی ہے، یہی وہ رزق ہے جس کے لیے خدا نے تعالیٰ نے کہا تھا فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ کے نزدیک رزق تلاش کرو. یہی ہے، بظاہر ایسا نہیں ہونا چاہیے. یا مثلا جب میں اور آپ سجدے کے اندر جا کر کہتے ہیں مستحب ہے، نماز کے آخری سجدے کے اندر کیا یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک، مجھے اور میرے خاندان کو اپنے فضل و کرم سے رزق عنایت فرما. کیا یہ جو رزق میں اور آپ سجدے کے اندر خدا سے اس کے فضل و کرم سے مانگتے ہیں یہ وہی ہے جو مکاریوں سے حاصل ہوتا ہے؟ لگتا ہے کہ ہم اصطلاحات کی تطبیق میں غلطی کر رہے ہیں. ایک وہ مادی دولت ہے جو کسی کے ہاتھ میں آتی ہے، جو کبھی ممکن ہے کہ رزق ہو اور ممکن ہے کہ رزق نہ ہو، اور ایک وہ رزق خدائی ہے جو اس نے کسی کو پہنچایا ہوتا ہے، اور ممکن ہے وہ مادی صورت میں بھی دولت بن جائے اور ممکن ہے مادی صورت میں دولت نہ بنے. ہمیں اس کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے. اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ رزق کی اصلی تعریف کیا ہے، رزق کون سا ہے، کس کو ہم کہیں گے اس کو خدا کی طرف سے رزق پہنچ رہا ہے، جگر حضرت مریم کے پاس صبح شام خدا کی طرف سے رزق نازل ہوتا تھا تو کیا پیسہ ٹپک رہا تھا وہاں پر؟ پیسہ تو نہیں آ رہا تھا، پھر وہ رزق کون سا تھا جو حضرت مریم کے اوپر صبح شام آ رہا تھا؟ اس کا مطلب ہے رزق کوئی اور چیز ہے، ہم کسی اور چیز کو رزق کہہ کے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہمیں در حقیقت رزق تلاش کرنا تھا۔ اب رزق کیا ہے؟ اس کی بہت سادہ سی تعریف ہے، خدا نے متعال نے مادی دنیا کو میرے اور آپ کے اندر ایسا تقسیم کیا ہے کہ اس کی تقسیم کو میں اور آپ بدل نہیں پائیں گے، یہ تقسیم ہو چکا ہے، جس کو مولا نے نہج البلاغہ میں بیان فرمایا ہے، درود بھیجے گا ذات مقدس پر، فرمایا رزق و رزقان، رزق دو قسم کا ہے، فرمایا ایک وہ رزق ہے جس کو تم طلب کر رہے ہو اور ایک وہ رزق ہے جو تمہیں ڈھونڈ رہا ہے، جو تمہیں ڈھونڈ رہا ہے وہ ہر صورت میں تم تک پہنچ جائے گا، اور جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو اسے تم کبھی حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم رزق کے پیچھے بہت بھاگیں گے تو زیادہ مل جائے گا، اور مولا فرما رہے کہ نہیں، تمہارا رزق معین ہے، اس رزق میں تمہیں ہر صورت میں ڈھونڈ لینا ہے، گویا وہ ہمارے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس نے ڈھونڈ لینا ہے ہمیں۔ اب میں زمین و آسمان کی کسی کونے گھدرے میں بھی جا کر بیٹھ جاؤں گا تو وہ جو رزق خدا نے میرے لیے لکھا ہے وہ مجھے مل جائے گا، میری ذمہ داری پھر کیا ہے؟ میری ذمہ داری رزق کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے۔ ہم لوگ تھوڑا سا غلط سمجھ کے ویزے لے کے یہاں آ گئے، ہمیں رزق کے پیچھے نہیں بھاگنا تھا، ہمیں اللہ کی اطاعت میں جد و جہد کرنا تھی، رزق نے ہمارے پیچھے بھاگ کر ہم تک پہنچنا تھا۔ اتنی جلدی بات طے نہیں ہوگی، مجھے معلوم ہے آپ نے بہت جد و جہد کی یہاں تک پہنچنے کے لیے، ابھی بہت وقت لگے گا کہ یہ بات طے ہو کہ رزق کیسے ہم تک پہنچے گا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے بھاگنا ہے دوڑنا ہے، میں نہیں کہہ رہا آپ کا سب کا یہاں پہ آنا غلط ہو گیا، نہیں ممکن ہے خدا نے متعال نے یہی چاہو کہ آپ یہاں پہ تشریف آئیں، لیکن سارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس اورینٹیشن سے آئیں، اللہ کی اطاعت میں یہاں پر آئیں، پیسے کی دوڑ دھوپ میں یہاں تک آئیں؟ اگر میں اور آپ اس چکر میں آئے ہیں کہ میں جتنا زیادہ پیسے کے پیچھے بھاگوں گا یہ بڑھے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر اس وجہ سے آئے کہ ایک دفعہ ہم نے اللہ کے دیے ہوئے اس حکم کے سلسلے میں کہ معاش حاصل کرو حلال طریقے سے، اس بات کو اپنے لیے ضروری سمجھا کہ سفر کریں اللہ کی اطاعت میں، پھر آپ کا یہ سفر کرنا بھی عبادت ہے۔ الکاد لعیالہ کالجاہد فی سبیل اللہ، جو اپنے گھر والوں کی روزی رزق کے لیے کوشش کرتا ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی طرح ہے۔ کیا یہ وہی مادہ پرستی ہے جس میں آج قوم مبتلا ہے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ مادہ پرستی کچھ اور ہونی چاہیے، کاد لعیالہ کچھ اور ہونا چاہیے۔ ایک وہ انسان ہے جو اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کرتا ہے، کہتا ہے میں وہ ہر وہ کام کروں گا جو اپنی شرعی ذمہ داری سمجھوں گا، میں وہ کام کروں گا چاہے وہ بڑا ہوا چاہے وہ چھوٹا ہوا، صرف ایک شرط کے ساتھ، اطاعت خدا میں ہونا چاہیے، نافرمانی میں نہیں ہونا چاہیے۔ میں اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھوں گا، جو خدا نے متعال کی اطاعت میں میرے سامنے آیا اس کام کو انجام دوں گا، خدا نے رزق میرے مقدر میں لکھا ہے، وہ رزق مجھ تک ضرور پہنچے گا۔ یہ مادہ پرستی نہیں ہے، یہ تو خدا ممتاز کی دیوے حکم کی اطاعت ہے۔ مادہ پرستی کیا ہے؟ مادہ پرستی یہ ہے کہ مجھے بہت پیسہ چاہیے، مجھے زندگی ایسی چاہیے اور ویسی چاہیے، اس کے لیے بہت پیسے کی ضرورت ہے، اب وہ پیسہ مجھے ہر قیمت پہ چاہیے، حلال سے آتا ہے تو آئے ورنہ میں حرام بھی نہیں چھوڑوں گا، یہ مادہ پرستی ہے۔ اگر کوئی خدا کی بندگی کے تحت رزق تلاش کرے گا، اس کے سامنے پہلا قانون یہ ہوگا کہ میں خدا کی مخالفت نہیں کروں گا، کچھ بھی ہو خدا کا حکم نہیں توڑوں گا، نہ خدا کی حکم کی مخالفت کروں گا، نہ اس رزق کو حاصل کر کے کسی حرام کام میں خرچ کروں گا۔ کیوں؟ رزق حاصل کرتا ہے اللہ کی بندگی کے لیے، اور رزق خرچ کرتا ہے وہ بھی اللہ کی بندگی کے لیے، دونوں میں خدا نے متعال کی بندگی کو مد نظر رکھتا ہے۔ یہ مادہ پرستی نہیں ہے، یہ عین عبادت ہے۔ الکاد لعیالہ کالجاہد فی سبیل اللہ۔ اور مادہ پرستی کیا ہے؟ مادہ پرستی یہ ہے کہ مجھے صرف دولت چاہیے، حلال سے آئے یا حرام سے آئے، اور جب وہ دولت آ جائے گی تو کیا کروں گا؟ اس کو اپنی من مانی عیاشی میں لگاؤں گا، حلال میں لگاؤں یا حرام میں لگاؤں, یہ مادہ پرستی. اب مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو دیکھنا پڑتا ہے, اور وہ جو بات ہم نے ظاہر اور باطن کی وہ یہیں پر کارآمد ہوگی. ایک بہت حساس نقطے کے ساتھ اس کی طرف میں کئی دفعہ توجہ دلاتا چلتا ہوں, اور چونکہ ابھی موقع ہے تو میں آپ کی توجہ اس موضوع پر دلاتا چلوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. مولانا نے فرمایا رزق تمہیں ڈھونڈ رہا ہے اور رزق تم تک پہنچ جائے گا. سورہ طہٰ نے فرمایا ہم تم سے رزق نہیں مانگ رہے, ہم تمہیں خود رزق دے دیں گے. صحیفہ سجادیہ میں لکھا ہے خدایا تو نے میرے رزق کی ضمانت مجھے دے دی ہے, اب میں رزق کے لیے پریشان نہیں ہوں. تو نے اس کی ضمانت دے دی, بس بہت ساری باتیں ہو گئیں. قرآن, نہج البلاغہ, صحیفہ سجادیہ, تینوں نے ایک بات سمجھائی ہے کہ تمہارا رزق معین ہے, تمہیں اس کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اطاعت الہی میں جد و جہد کرو, یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. اطاعت الہی میں جد و جہد کرو, یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. اس کے بعد رزق میں ایک مشکل ہے. رزق یقیناً پہنچے گا, معین ہے, کمی بیشی نہیں ہو پائے گی, صرف ایک آپشن کے ساتھ, ایک اختیار آپ کے اور میرے پاس ہے, وہ یہ ہے اگر خدا نے میرے لیے 100 رزق رکھا ہے, میرے پاس انتخاب ہے کہ اطاعت الہی کروں حلال بن کے ملے, نافرمانی کروں تو حرام بن کے ملے گا, ملے گا اتنا ہی. اگر میں اور آپ کسی کو حرام کرتا دیکھ رہے ہیں نعوذ باللہ تعالی, اور وہ حرام میں بہت کما رہا ہے, تو ہم کہتے ہیں ہاں حرام میں تو بہت آتا ہی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اتنا ہی رزق اس کو حلال سے بھی مل سکتا تھا, اس نے اپنی بدبختی کے نتیجے میں حرام سے کمایا. حلال سے بھی اتنا ہی ملنا تھا اس کو. تھوڑا صبر کر لیتا, اللہ کی راہ میں تھوڑا صبر کرتا, اس کو حلال سے ملنا تھا. آپ کہیں گے بھائی معمولاً ایسا نہیں ہوتا. وہ ایک ہمارے دوست نے کسی دکاندار سے کوئی چیز دی, اس نے 2 نمبر دی, قیمت کا فرق تقریباً 5 گنا کا تھا. مثلاً 400 کی چیز 2000 میں دی, 1 نمبر 2000 کی تھی, 2 نمبر 400 کی تھی. ہمارے مولانا دوست تشریف لے گئے اس دکاندار کے پاس, کہا دیکھو بھائی تمہیں کیا فائدہ ہوگا, تم نے یہ جو حرام کام کیا اس میں کوئی فائدہ ہوا؟ ہنس کے کہنے لگا میں واپس کر لیتا ہوں, ایسے فائدہ بہت ہوتا ہے. 5 ٹائمز کا فائدہ کم ہوتا ہے, فائدہ تو بہت ہوتا ہے. ہاں بات تو صحیح ہے, یہاں تو بہت فائدہ لگ رہا ہے, 5 ٹائمز کا فائدہ لگ رہا ہے, لیکن نقصان یہ ہے کہ اگر تم صبر کرتے تو یہ 2000 روپے تمہیں حلال سے ملنے تھے, جلد بازی کر کے حرام بنا کے دیے. اچھا اپنے ذہن میں کیا سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں حلال سے لیتا پھر نہ ملتے. اب ذرا سا خدا پر یقین رکھتے ہوئے اس مثال کو غور فرمائیے. یعنی یہ انسان کہہ رہا ہے اے خدایا تو عادل ہے, تو فیاض ہے, نعوذ باللہ تیرا نظام ایسا ہے کہ اگر میں حرام سے کماتا ہوں تو مجھے زیادہ ملتا ہے, اور حلال سے کماتا ہوں تو مجھے نہیں دیتا. ممکن ہے ایسا؟ کیسے ممکن؟ اگر خدا نے مقدر میں لکھا ہی نہیں تھا تو نہ حلال سے ملنا تھا نہ حرام سے ملنا تھا, اور اگر مقدر میں لکھا تھا جیسے کہ الرزق والرزقان کہہ رہا ہے کہ لکھا ہوتا ہے, تو جس طرح تم نے حرام سے کما لیا ہے بدبختی کے ساتھ, اس کو حلال سے بھی حاصل کر سکتے تھے. محنت زیادہ کرنی پڑتی, صبر کرنا پڑتا. یہی قانون اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. کبھی کسی حرام سے کماتے ہوئے جب شخص کو دیکھ کر یہ مت سوچیے گا کہ یہ زیادہ کما رہا ہے چونکہ حرام ہے. نہیں, حلال سے بھی کما لیتا. اگر خدا نے اس کے نصیب میں نہ رکھا ہوتا تو یہ لے ہی نہیں سکتا تھا. حلال سے بھی کماتا, صرف اس نے ایک غلط راستہ اختیار کیا ہے. خدا نمثال مجھے اور آپ کو صحیح راستے پر چلنے باقی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد والے محمد کی ذات. اب وہ باطنی دنیا کا کیا تذکرہ ہے؟ باطنی دنیا کا تذکرہ یہ ہے کہ صاحب یہ جو رزق ہے اس میں یہ باطنی دنیا بہت ملوث ہے, اس میں ان تمام چیزوں میں دخالت بہت ہے. کل آپ کی خدمت میں چھوٹا سا قانون عرض ہوا, فجر کے وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک جاگتے رہیے, یہ دونوں قسم کے رزق ملنے کا وقت ہے. دونوں قسم کے رزق، پاکیزہ رزق ملنے کا وقت یہ ہے، اس میں آپ جاگیے، محنت کیجیے. اب ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ میں جاگنا تو چاہتا ہوں لیکن میرے پاس وقت کہاں ہے، اگر میں رات کو 1:30-2 بجے سوتا ہوں تو پھر میں کیسے جاگ سکتا ہوں؟ اب سوال اس سے کوئی پوچھے کہ کیا کوئی وحی الہی آئی ہے 2 بجے سوئیں گے؟ بھائی کسی وحی نے لکھا ہے کیا؟ جلدی سو جاؤ. اب یہ نہیں کرے گا، دیر سے سوئے گا، صبح کو دیر سے اٹھے گا، نعوذ باللہ، اس وقت سے محروم رہ جائے گا، اور اس کے بعد خدا کے حضور چلا کر کہے گا، خدایا تو نے میرا رزق تنگ کیوں کیا؟ بھائی جب اس نے رزق کے دروازے کھولے تو آپ نے اپنے عقل کے دریچے بند کر لیے. آپ اس وقت اپنی عقل کو کھول لیتے، اس وقت بارگاہ خداوندی کے اندر کھڑے ہو جاتے، اس وقت اس سے طلب کر لیتے، تو وقت تھا رزق ملنے کا، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ دے گا. تو جب وہ چاہ رہا ہے آپ مشقت کیجئے، یہ آپ کا باطنی مسئلہ ہے، یہ میری اور آپ کی باطنی دنیا. اسی طریقے سے رزق کے بہت سارے قوانین ہیں، روایات بہت ہیں اس سلسلے میں. مثلا رزق کا ایک سادہ سا قانون ہے، جتنا انفاق کرو گے بڑھے گا. اب آپ ممکن ہے کوئی یہاں پر ہو اسی دکاندار کی طرح کہ نہیں صاحب کہہ تو نہیں آپ، لیکن کم ہوتا ہے، ہر 10 روپے تھے 1 روپے دے دیا تو 9 ہی رہ گئے نا، تو انفاق کیا کم ہو گیا. اب یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ اتنے جھٹکے میں کام نہیں ہو رہا، بہت وسیع دنیا ہے، بہت وسیع دنیا ہے، بہت وسیع قوانین ہیں. میں نے اپنی زندگی میں چند مثالیں ایسی دیکھی ہیں انہیں چیپٹرز کے اندر رہتے ہوئے، جس سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ہم بہت سارے مسائل میں بہت بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں. خدا نے یہ نظام نہیں رکھا، یہ جو پریشان کن نظام ہے. اقتصادی نظام اچھا نظام ہے آج کا، ظلم ہے اس کے اندر، جبر ہے اس کے اندر. یعنی مجھے تقریباً یقین ہے کہ اگر جتنے لوگ بھی کاروبار اور نوکری کے اندر موجود ہیں، ان کو کوئی ایک ہفتے یہ آپشن دے دے کہ اس ایک ہفتے کوئی نقصان نہیں ہوگا، سیلری ملے گی، اب آنا یا نہیں آنا، ایک آدمی بھی نوکری پہ نہیں جائے گا. ہفتے مل رہا تو کون جائے گا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کو کام سے کوئی عشق نہیں ہے، سارا کا سارا مسئلہ پیسے کا، کوئی کام کی خاطر کام پہ نہیں جاتا ہے، سب اس پیسے کی خاطر کام پہ جا رہے ہیں. کاش ایسا ہوتا کہ ہم کوئی ایسا کام لیتے جس میں کام کی خاطر کام کرتے، اور اللہ سے کہتے خدا ہے تیری خاطر یہ کام کر رہے ہیں، اب تو رزق ہمیں خود دے دے. کاش ایسا ہو جاتا. اگر آپ کو اپنی زندگی میں کبھی ایسا موقع مل جائے، اس کو دونوں ہاتھ سے پکڑ لیجئے گا، کوئی ایسا کام مل جائے جو خدا کی خاطر آپ کام کر رہے ہوں، کام کو خدا کی خاطر کر رہے ہوں، اور خدا سے کہہ رہے ہوں خدا ہے میں نے تیری خاطر یہ کام لیا ہے، اب جو میرا رزق ہے وہ تو مجھے پہنچا دے. یقین فرمائیے زیادہ آسانی سے آپ کو رزق ملے گا، آپ اس بدبختی سے باہر آ سکتے ہیں. بس آپ کو ڈھونڈنے کی دیر ہے، ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے گا. کیوں؟ عربی میں کہتے ہیں من جد وجد، جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا، اور جو غلط پر مطمئن ہو جائے گا وہ کبھی نہیں پا پائے گا. اب اس کے ساتھ ایک اور مثال عرض کرتا چلوں، شاید اثر ہوتا ہے ان پر، اور وہ اس طریقے سے ہے، ہم لوگ غیبت پر مطمئن ہو گئے کہ غیبت رہے. کیوں غیبت پر مطمئن ہو گئے؟ اللہ کا قانون یہ ہے کہ حجت خدا پردہ غیب میں رہے، یا اللہ کا قانون یہ ہے کہ حجت خدا نظروں کے سامنے رہے؟ خدا کا قانون یہ ہے کہ حجت خدا نظروں کے سامنے رہے. بس پردہ غیب میں جانا کیسا ہے؟ پردہ غیب میں جانا استثناء ہے. اس استثناء پہ میں اور آپ خاموش کیوں رہ گئے؟ کیوں نہیں گڑ گڑا اس بات پر خدا کی حضور کی، خدا ہے تو نے کہا ہمارے اپنے امام کو چھپا کے رکھا، کیوں پردہ غیب میں رکھا؟ ہمیں ظاہر چاہیے. ہم لوگ گویا غیبت پر مطمئن ہو گئے کہ یہ یوں ہی رہے. کیوں رہے؟ کیوں نہیں چلایا اس بات کے اوپر؟ میرا رزق خطرے میں پڑتا ہے، میں چیختا ہوں چلاتا ہوں کہ خدایا مجھے اس مجھے مشکل سے نکال دے، غیبت کے مقابلے میں کیوں نہیں چلائے؟ کیوں خدا نے متعال کے حضور نہیں گڑ گڑائے روزانہ اس بات کے اوپر کہ خدایا ہمیں اپنے امام چاہیے؟ کل ایک دوست نے بہت اچھی ایک بات کہی، کہنے لگا میں خدا سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدایا میں بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، نہیں ہوں دعوے دار کے عاشق ہوں، لیکن چاہنے والا ہوں، یہ کیسا تم نے نظام بنایا ہے کہ اہل بیت کے دشمن تو ان کو دیکھ سکتے تھے اور میں چاہنے والا دیکھ بھی نہیں سکتا؟ کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم صبح شام اس بات کے اوپر خدا نے مطلب کہ حضور فریاد کرتے کہ خدا امام چاہیے ہمیں، ہم مطمئن ہو گئے. میں نے کہا تھا ابھی آپ کی خدمت میں، من جدا وجد، جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا. ہم غیبت پہ مطمئن ہو گئے، غیبت کو روٹین سمجھ دیا. قیامت کو روٹین مت سمجھیے، یہ غیبت روٹین سے ہٹ کر ہے، اس کو توڑنے کی کوشش کیجئے. اگر ہم نے کوشش نہیں کی غیبت چلتی رہے گی. غیبت کا اختتام اس وقت ہوگا جب دنیا کے اندر اتنے لوگ تیار ہو جائیں گے جو حجت خدا کی نصرت کریں گے. اب ان مجالس کے سلسلے کو ہم نے کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ ہم لوگ غیبت کے اوپر جو سکون سے بیٹھ گئے ہیں اس سے باہر آئیں. اب اس کا رابطہ جوڑیے رزق کے معاملے سے. آپ اور میں دنیا کے ایک برے نظام کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ برا نظام ہے، جانتے ہیں کہ یہ ظالمانہ نظام ہے، جانتے ہیں اس میں عدل نہیں ملے گا، پھر بھی امیدیں اس ظالمانہ نظام سے زیادہ لگائی ہیں اور امام کے عادلانہ نظام سے امیدیں نہیں لگا رہے. ان کے عادلانہ نظام سے امیدیں کیوں نہیں لگاتے؟ اس بات پر تو امید ہے کہ یہ ظالمانہ نظام چلے بڑھے، مجھے تنخواہ ملے، میری زندگی گزرے. یوں کیوں نہیں سوچتے غالب ہو میرے امام کی تشریف آوری ہو؟ اسے کیوں نہیں سوچتے؟ ہم لوگوں کی کوتاہیوں میں سے ایک کوتاہی یہ ہے کہ ہم نے امیدیں ظالمانہ نظام سے لگائی ہوئی ہیں، اور امام کی تشریف آوری اس وقت ہونی ہے جب لوگ دنیا کے تمام ظالمانہ نظام کے بارے میں کہیں گے کہ ہمیں ان سے کوئی امید نہیں ہے، ہمیں صرف امام کا عدل چاہیے. عادلانہ نظام سے امید ہے، اور اس کے بہت سارے نتائج ہیں جن کو اب میں مزید عرض نہیں کر پاؤں گا، اور موضوع کے تحت تھوڑا سا اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. جو بھی نصرت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے ان حقائق کو سمجھے، دنیا کی حقیقتوں کو درک کرنے کی کوشش کرے، مصنوعیات سے باہر آئیے. میں اور آپ دنیا کی مصنوعی رقابت کے اندر پھنس گئے ہیں، ہم لوگ کافی حد تک تھک بھی گئے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں تمام تر تھکاوٹ کے باوجود ابھی بھی دل اسی میں لگائے بیٹھے ہیں. دنیا کی مصنوعی رقابت سے ہم لوگ تھکے نہیں ہیں. ایک خاندان کا دوسرے خاندان کے سامنے دکھاوا کرنا، ایک فرد کا دوسرے فرد کے سامنے دکھاوا کرنا، اس کا اس کو نیچے کرنے کی کوشش کرنا، اس کا اپنے نیچے ہونے سے بچنے کے لیے محنت کرنا، مصنوعی زندگی گزارنا، ہم لوگ تھکے نہیں کیا ان چیزوں سے؟ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہمیں اپنے امام کے نظام میں عادلانہ کو پکار لینا چاہیے تھا. اگر ان کے عادلانہ نظام کو پکارتے تو کیا کرتے؟ سادہ سا کام یہ کرتے کہ اپنی زندگی کے اندر اس مادی جد و جہد کے مقابلے میں قناعت اختیار کر لیتے، اپنی زندگیوں کو کسی جگہ پہ لا کر روک لیتے. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہماری بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، ہم روکیں گے کہاں سے؟ جن کے ساتھ یہ مشکل ہے واقعی ان کا حق ہے کہ وہ کہیں. ان کو بھی میں عرض کروں گا آپ اپنی بنیادی ضرورتوں کے پورا ہونے کے لیے بھی ظالمانہ نظام سے توقع مت رکھیے، عادلانہ نظام کو پکاریں، امام کے عدل کو پکاریں، اور ان کی بارگاہ میں جا کر بار بار دعا کریں کہ مولا اگر ہم ظالمانہ نظام کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، غیبت کے نظام کے اندر، مولا حضور چاہیے، آپ کا ظہور چاہیے، تاکہ ہم اطاعت کے اندر زندگی گزاریں، بندگی کے اندر زندگی گزاریں. اور جب آپ اس راستے کے اوپر چلیں تو ایک اور بہت بڑی خوبی ہوتی ہے اس دنیا کے اندر، یعنی جیسے آپ معنویات کی طرف جاتے ہیں، جیسے آپ روحانیات کی طرف جاتے ہیں، ایک خوبی ہے، یہ جو مادی زندگی ہے اس میں ایک نے جیتنا ہوتا ہے، سب نے ہارنا ہوتا ہے. یا مثلا 100 کی ٹیم ہے تو 10 جیتیں گے، 90 ہاریں گے. معنویات کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، کسی کو ہرا کر کوئی نہیں جیت سکتا. اگر کسی کو جیتنا ہے تو اس کو سب کو لے کر چلنا پڑے گا، تب جیت ہوگی. مادی دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مثلا آپ دکان کے اندر ہیں، آپ ایک مارکیٹ میں ہیں، آپ کی ایک دکان ہے، برابر میں مارکیٹ میں ایک اور دکان ہے، اور 10 دکانیں اور بھی ہیں. سب دکانداروں کی جدوجہد کیا ہے؟ اس کی سب کی دکانیں بند ہو جائیں، میری دکان چمک جائے، وہاں کوئی کسٹمر نہ جائے، میرے پاس سارے آ جائیں، سب کو پیچھے دھکا دوں تاکہ میں آگے جاؤں. معنویت کی دنیا میں بھی ایسا ہی ہے، حب اہل بیت میں بھی ایسا ہی ہے، مثلا حب اہل بیت میں کیا ایسا ہے کہ میں سب کو دھکا دوں, اہل بیت کی محبت لے لوں اور باقی سب کو پیچھے چھوڑ دوں؟ اصلا اگر میں یہ کام کروں گا تو اہل بیت کی محبت کی گرد بھی نہیں پا پاؤں گا. لازم ہے میرے اوپر کہ میں سب کو لے کر حب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سفر کو طے کروں. یہاں رقابت اس میں نہیں ہے کہ کتنوں کو پیچھے دھکا دے کر آیا ہوں, یہاں رقابت اس میں ہے کہ کتنوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں. یہاں مثبت رقابت ہے. وہاں اگر کوئی ایک آدمی ایک پیسہ کماتا ہے تو کسی کی جیب سے کاٹتا ہے تو کماتا ہے, اور یہاں پر اگر ایک آدمی کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو در حقیقت اپنی جیب میں 10 چیزیں اور ڈال لیتا ہے دینے کے بعد. سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. بس آپ اس بات پہ یقین کر لیجئے, جتنا میرے اور آپ کے دل ایک دوسرے سے دور ہوں گے اتنا ہی ہمارا اپنے امام سے فاصلہ بڑھے گا, اور جتنا ہمارے اور آپ کے دل ایک دوسرے کے نزدیک ہوں گے اتنا ہی ہمارا امام سے فاصلہ کم ہوتا چلا جائے گا. اب خود سوچئے, ہمارے امام کے فاصلے کا ایک سبب اور سمجھ میں آ گیا؟ کیوں ہم نصرت امام میں پیچھے رہ گئے؟ البتہ وقت اور امتحان لائے گا ہمارے سامنے. کیوں نصرت امام میں ایک کمی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے دل بہت دور ہیں. دلوں کا نزدیک ہونا بہت ضروری ہے. انسانوں کے اندر ایثار نہ ہو تو پھر دل نزدیک نہیں آتے, قربانی کا جذبہ نہ ہو پھر دل نزدیک نہیں آتے. اور یہ جدید دور کی عجیب خاصیت ہے. جدید دور میں ایک عجیب خاصیت ہے. جدید دور کی خاصیت کیا تعبیر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جدید دور جنگلوں کی طرح ہے, کروڑوں درخت ہوتے ہیں لیکن کوئی دوسرے سے آگاہ نہیں ہوتا. یہ جدید دور ہے. آبادی بڑھ رہی ہے لیکن ایسے درختوں کی طرح ہے جس کو نہیں معلوم برابر کا درخت کتنا لمبا ہے. ہم لوگ ایسے زندگی گزار رہے ہیں. اور ہونا ہمیں کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو ہمیں ایسے چاہیے تھا کہ تمام کے تمام ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے, اور تمام آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات سے رجوع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے نزدیک مقام اس شخص کا ہے جو دوسروں کے ساتھ ہے. انفرادی زندگی ایسی کہ جس میں میں اپنے سیل کے اندر رہ رہا ہوں اور باقی دنیا میں کہیں پر بھی زندگی گزار رہے ہیں, اہل بیت نے قبول نہیں کیا. ایک دو واقعات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بالخص یہ واقعہ جو سب سے پہلے عرض کر رہا ہوں, اس سے میں خود بہت متاثر ہوتا ہوں کہ اہل بیت ہمیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اور میں نے آپ کے سامنے مقرر رزق کی مثال اس لیے دی کہ رزق وہ دلچسپ ترین موضوع ہے جس کی خاطر ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. رزق مادی صورت میں اتنا دلچسپ ہے ہمارے لیے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے معنوی رزق کی لذت کو کم احساس کیا. اگر معنوی رزق کی لذت کو احساس کر لیتے تو مادی رزق بہت پھیکا لگتا, بہت بدمزہ لگتا. چلیے اس واقعے سے پہلے ایک اور واقعہ عرض کرتا چلوں. آپ مشہد شاید تشریف لے گئے ہوں. خدا نے متعالیٰ ہم سب کو امام سامن الائمہ کی درگاہ پر حاضری کی توفیق نصیب کرے. ان کے نام گرامی پر درود بھیجیں, محمد والے محمد. مملکت ایران پر 8ویں امام کا خاص سایہ ہے. مملکت ایران پر ان کا خاص سایہ ہے, اور ان کی بہن کا, پاک و پاکیزہ مقدس بہن کا بہت بڑا سایہ ہے. خود امام کی ذات مقدس پر اور ان کی خواہر محترمہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا پر درود بھیجیں, محمد. زیارتوں کو غنیمت سمجھیں, زیارتوں کو بہت اپنے لیے نعمت سمجھیں. ہم لوگوں کی زیارتوں میں جان نہیں ہے, رخ موڑتے ہیں, دل نہیں لے کے جاتے ان کی طرف, دلوں سے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں. آپ جب رخ موڑ رہے ہیں مشرق کی طرف, آپ نے رخ کیا, اپنے دل کو بارگاہ تک لے کے جائیے. آپ کبھی تو گئے ہوں گے نا. جب آپ گئے ہیں آپ نے زری کا منظر دیکھا ہوگا. اپنی مثال آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے دوست ہونے کے ناطے, آپ کا بھائی ہونے کے ناطے, کہ میں اس طرح سیکھا ہوں اپنے اندر. جب میں حرم امام کی خدمت میں آخری دفعہ الوداع کرنے کے لیے پہنچتا ہوں تو اس منظر کو اپنی آنکھوں میں بٹھا لیتا ہوں, اور جب زیارت کرنے لگتا ہوں تو اس منظر کو یاد کرتا ہوں. تو میں کوشش یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ میں اگر 5,000 کلومیٹر دور سے بھی زیارت کروں تو مجھے یوں لگے جیسے میں زری کے سامنے کھڑے ہو کر زیارت کر رہا ہوں. بہت آسان ہے یہ, کوئی مشکل کام نہیں. آپ اپنی زیارت کو زندہ کریں, امام کے وجود کی برکتوں کو حاصل کریں. الحمدللہ اتنی دفعہ آپ زیارت پڑھ رہے ہیں دن میں, یہ سلام واقعی سلام ہونا چاہیے. اور اگر واقعی سلام ہوگا تو پھر ہماری ذات کے اندر کچھ نورانیت آنی چاہیے جو ہمیں بھی احساس ہوں گی. حرم میں سامعین الائمہ کے برابر میں مسجد ہے, مسجد گوہر شاد. مسجد گوہر شاد بہت وسیع مسجد ہے, اور ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ شاید روئے زمین کے اوپر جن مقامات پر بہت زیادہ عبادت ہوئی ہے ان میں سے ایک جگہوں میں سے ایک جگہ وہ بھی ہے, کیونکہ عارف امام کے قرب میں واقع ہو رہی ہے. عارف امام کے درگاہ پر آپ نے لوگوں کا ہجوم تو دیکھا ہی نہیں, سارے سال 12 مہینے 24 گھنٹے ہجوم ہوتا ہے امام پر. اور مسجد گوہر شاد برابر میں بہت عبادت میں ہوں. یہ مسجد گوہر شاد ایک خاتون نے تعمیر کروائی تھی. یہ خاتون شاہی خاندان سے تعلق رکھوں گی. ایک پاکیزہ واقعہ ہے, تھوڑا سا اس کا مذاق کا پہلو بھی ہے, برا نہ مانیے گا اگر کوئی یہ سوچے کہ ہم محرم کے دنوں میں کیوں ایسا واقعہ عرض کر رہے ہیں. اس میں پاکیزگی ہے, اس پاکیزگی کی خاطر عرض کر رہے ہیں. مسجد گوہر شاد بن رہی تھی, یہ خاتون بہت پاکیزہ تھیں, بادشاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں, لیکن بہت پرہیزگار خاتون تھیں. انہوں نے قید لگائی, کہا مسجد بنوائیں گے لیکن اس شرط پہ کہ مسجد میں اگر کہیں سے مثلاً مٹی بھی جا رہی ہے, پہلے ہمیں بتایا جائے گا یہ مٹی جس جگہ سے جا رہی ہے وہ جگہ پاک ہے یا ناپاک ہے. اگر کوئی ملازم کام کر رہا ہے تو پہلے ہمیں بتایا جائے گا کہ اس ملازم نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا ہے, پاکیزگی ہے اس کے اندر یا نہیں. ایک ایک چیز پہ قید لگا دی. کوئی کسی جانور کو کوڑا نہیں مارے گا, جانور کے اوپر وزن رکھا جائے گا, پہلے اس کو کھانا کھلایا جائے گا, وزن رکھا جائے گا, اس کو راستہ دکھایا جائے گا, اگر رکے تو چھوڑ دو, کوڑا نہیں مارو گے. اتنی قید لگا دی. کہا میں مسجد بنانا چاہتی ہوں جو پاکیزہ ہو, اس میں کوئی ظلم نہ ہو, کوئی گناہ نہ ہو. امام کی درگاہ کے نزدیک بن رہی ہے, میں ظالمانہ مسجد نہیں بنانا چاہتی. صاحب قانون بنا دیا انہوں نے, ہر مزدور کو اس سے کم تنخواہ نہیں ملے گی, اس سے زیادہ تنخواہ دی جائے گی, اور اگر کوئی مزدور بیمار ہوا تو ہمارے پاس ریکارڈ بھیجا جائے گا تاکہ ہم جا کر پوچھیں گے کہیں ایسا تو نہیں اس سے مشقت لی گئی اور وہ بیمار ہو گیا. اتنی سختیوں کے ساتھ کچھ بیمار ہوتے تھے ان کے حضور ریکارڈ پہنچا دیا جاتا تھا کہ اتنے مزدور بیمار ہو گئے. اچھا وہ جیسی سنتی تھی مزدور بیمار ہوا, انہوں نے طبیب ارسال کیا, کہا کہ جا کے دیکھو بھائی کہ یہ بیمار کیوں ہوا ہے, اس کا علاج معالجہ کراؤ. ایک مزدور بیمار ہوا اور بیماری جلدی چلی گئی, صحیح نہیں ہو کے دیا. انہوں نے معالج بھیجا, ایک معالج, دو معالج, تین معالج, معاملہ حل نہیں ہوا. خود دیکھنے کے لیے پہنچ گئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے مزدوروں نے اس کے ساتھ ظلم کر دیا کوئی, اور وہ ظلم ایسا ہوا ہے کہ اب وہ علاج ہی نہیں ہو رہا ہے اس کا. خود پہنچ گئی, خاص معالج کو لے کر گئیں, کہا دیکھو اس کا علاج کیسے ہوگا. اس معالج نے دیکھا مزدور کو اور کہا کہ خاتون, اس زمانے بادشاہ کی خاندان کی خواتین کو خاتون کہا جاتا تھا, کہا خاتون اس کا مرض تو ہم نے پکڑ لیا ہے لیکن علاج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. کہا مرض کیا ہے؟ کہا مرض یہ ہے کہ یہ کسی کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے, اب علاج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. فرمایا کوئی بات نہیں, یہ جس کسی کے بھی عشق میں مبتلا ہے اس کو بلاؤ اور اس سے پوچھو کہ اس مزدور میں کیا برائی ہے, اگر یہ مومن ہے, صاحب ایمان ہے, تو اگر اس میں دولت کم ہے تو ہم دولت دیں گے, اور اگر شکل و صورت پر مر رہی ہے تو اس کو سمجھائیں گے کہ ایمان کے ہوتے بھی شکل و صورت نہیں دیکھی جاتی. مزدور کے پاس پہنچ گئے, مزدور نے کہا کہ میں خاتون کو خود بتاؤں گا کہ میں کس کے عشق ہوں. خاتون نے کہا اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے. پہنچ گئے, مزدور نے کہا کہ دیکھیے خاتون, آپ ہمیں سولی پہ چڑھا دیں, آپ ہمیں پھانسی لٹکا دیں, آپ ہمیں جان سے مار دیں, یہ سوال مت کر. کہا نہیں, ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی مزدور ہمارے یہاں ہو, بیمار رہے, علاج نہ ہو. کہنے لگا کہ پھر جان کی امانت دے دیجیے اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عشق آپ ہی کا ہے. اب جو آپ نے قتل کرنا ہے قتل کر دیجیے, سولی پہ لٹکانا ہے سولی پہ لٹکا دیجیے, میرے بس میں نہیں ہے. کہا نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, تم مزدور ہو لیکن انسان ہو, تمہارا اگر ایسا جذبہ ہے تو ہم تمہیں کوئی سزا نہیں دیں گے اور ہم شادی کرنے کو بھی تیار ہیں, لیکن یہ قید ہے. کہنے کا جی فرمائیے. قید یہ ہے کہ تمہیں مثلاً 2 مہینے کا یا 4 مہینے کا، میرے ذہن سے نکل گیا، اتنے مہینے بارگاہ سامن الائمہ میں نماز عشاء پڑھنی پڑے گی۔ پہلے ایمان ثابت کرو، اب تک تو اسی کی شادی نہیں کی ہے، پہلے ایمان ثابت کرو پھر آنا ہمارے پاس۔ کہیں گا کہ خاتون یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم تو اس کے ہاتھوں مجبور ہو گئے تو ہم تو یہ کر لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے کرو۔ اس نے شروع کیا، چند مہینے پڑھا، نماز عشاء پڑھتا رہا، اس کے بعد غائب ہو گیا۔ خاتون نے پوچھوایا کہ اس کے اتنے مہینے پورے ہو گئے، اس سے پوچھو کہ اب آئے گا؟ پتہ چلا کہ نماز شب کا ایسا عاشق ہوا ہے کہ اب خاتون کا عشق ختم ہو گیا، اب خاتون کا عشق نہیں رہا۔ اگر نماز شب کے عشق سے پہلے کوئی اس سے کہتا کہ خاتون کے عشق سے، گوہر شاد کے عشق سے، گوہر شاد میں خاتون کا نام تھا، گوہر شاد کے عشق سے دست بردار ہو جائے، تو کیا دست بردار ہوتا؟ وہ تو جان دینے کی باتیں کر رہا تھا، سولی پہ چڑھنے کی باتیں کر رہا تھا۔ اب کیا اس بات پر تیار ہے کہ گوہر شاد کے عشق میں دوبارہ مبتلا ہو جائے؟ اب آپ کو سمجھ میں آیا ہم مادی رزق کے پیچھے کیوں اتنا بھاگ رہے ہیں؟ ہم نے مانوی رزق کا مزہ نہیں چکھا ہے۔ اگر اس کا مزہ چکھیں تو کافی حد تک سکون آ جائے گا۔ اب وہ واقعہ سناتا ہوں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ مانوی رزق کی شان کچھ اور ہے، سب کو ساتھ لے کر چلنے پہ ملتا ہے۔ وقت بہت کم ہے، درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ اہل بیت کی بڑی شان ہے، معمولی معمولی چیزوں پر بہت نواز دیتے ہیں۔ ان کے در کی عظمت یہ ہے، معمولی معمولی بات میں، میں بعض اوقات آپ کی اس مشکل کو احساس کر رہا ہوں، یعنی لفظ کی حد میں تو کہہ سکتا ہوں نا، کہ مثلا میں تو سکون سے بیٹھا ہوں یہاں پر، آپ میں سے بعض لوگ مشکل میں بیٹھے ہیں، بعض لوگ باہر کھڑے ہیں، ابھی دھوپ کا وقت نہیں ہے۔ نہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ سائے میں ہوتے ہیں، سامنے والے دھوپ میں ہوتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے اس بات کا۔ لیکن اس بات پہ یقین رکھیے گا کہ اگر آپ کی ٹانگ مڑنے سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ تکلیف بھی ان کو پتا ہے، اس کو بھی بلا جزا نہیں چھوڑیں گے، اس پہ بھی جزا دے دیں گے آپ کو۔ آپ کھڑے بھی ہوں گے نا، تو دنیا میں تو کوئی نہیں کر سکتا نا، کہ آپ کھڑے تھے یا بیٹھے تھے ہمیں کیا معلوم، ان کو تو پتا ہے۔ اور اگر آپ نے ان کے عشق میں یہ کام کیا ہے، اس پر بھی جزا دیں گے، اس پہ بھی جزا دے دیں گے۔ وہ بہت وسیع در ہے۔ تو ایک آدمی تھا، وہ ایک استاد کے درس میں جاتا تھا، اور درس میں کوئی زیادہ معقول تھا نہیں، نجف میں بہت معقول نہیں تھا، درس میں ایسے ہی چل رہا تھا معاملہ۔ ایک دفعہ کچھ چھٹیوں کے بعد پہنچتا ہے اپنے استاد کے پاس، اور استاد دیکھتے ہیں کہ بھائی آج تو کایا ہی پلٹی ہوئی ہے، یہ نامعقول احمق سا شاگرد آج صاحب علم ہوا ہوا ہے، بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، دیکھا پتہ نہیں آج کیا مارکا کر کے آیا ہے۔ خیر، بلایا اس کو، کہا بھائی خیر ہے؟ کوئی دعا مانگ لی؟ کوئی مارکا معجزہ ہو گیا؟ کہنے لگا نہیں استاد، ہمارے ساتھ کہاں کوئی معجزہ ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہوا ہے، روٹین ہے۔ فرمایا نہیں، آج لگ نہیں رہا، آج لگ رہا ہے کہ کوئی خاص عنایت ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں استاد کچھ نہیں ہوا ہے۔ فرمایا اچھا بتاؤ کیا کیا ہوا، کہاں کہاں گئے، کیا کیا پیش آیا؟ بتایا اس نے، فلاں دیہات میں رہنے والا ہوں، فلاں جگہ گیا تھا، ایک نہر بیچ میں آئی، کشتی پہ بیٹھ کے نہر کے اس طرف اتر گیا، پھر اس کے بعد واپس آ رہا تھا، نہر میں بیٹھا، رات کا وقت تھا، کئی گھنٹے نہر میں رات کے وقت میں سفر کرنا تھا، میں نے سوچا تھا صبح درس میں جانا ہے، سکون سے بیٹھ جاؤں گا اور سو جاؤں گا، صبح کو اٹھوں گا، نماز پڑھوں گا، درس میں جاؤں گا، اپنی تر و تازہ ہوں گا۔ کہنے لگے لیکن صاحب عجیب ہوا، ہم کشتی میں بیٹھے، ایک حبشی سیاہ فام وہ ہمارے برابر میں آ کے بیٹھ گیا، اور وہ جو برابر میں آ کے بیٹھا تو نیند میں اتنا غرق تھا کہ جیسے ہی بیٹھا وہ سو گیا اور سارا بوجھ ہمارے اوپر ڈال دیا۔ اب ہم دبے جا رہے ہیں کہ بھیا یہ اتنا لہیم شہیم آدمی ہے، یہ سیدھا بیٹھے تو ہم بھی کچھ اپنی نیند کر لیں، اور وہ صاحب پرواہی نہیں کر رہے ہیں، اور وہ خراٹی لیے جا رہے ہیں اور ہمارے اوپر سارا بوجھ ڈال کے سو گئے۔ کہنے لگا اس کے اوپر اور انہوں نے اضافہ یہ کیا کہ وہ مزدور آدمی تھے، پسینے کی بدبو اتنی شدید آ رہی تھی کہ دماغ پھٹا جا رہا تھا، اب پسینے کی بدبو بھی آ رہی ہے اور بوجھ بھی ڈالے ہوئے ہیں اور ہمیں سونا بھی ہے اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، اب اس کو جگا دیں تو پھر معاملہ حل ہو۔ تو اچانک ذہن میں ایک بات آئی، بات یہ آئی کہ دیکھو یہ مزدور ہے، آج پورے دن مزدوری کی ہوگی، शायद कल भी करेगा, पता नहीं बेचारा किस तरह थक हार के सोया है। रात भर अगर हमारे बोझ पर सो भी ले तो सुबह को उठेगा, ज़्यारत करेगा। अगर हमने उठा दिया और ये ना सो पाया, शायद कल इसकी ज़्यारत अच्छी नहीं होगी। फिर हम ये बोझ सह लेते हैं, इसकी ज़्यारत करवा देते हैं। इतना नाजुक ताल्लुक है हमारा अहले बैत के साथ, और इतनी बारीक नज़र है उनकी हमारे मामले में जब हम उनके मानने वालों के साथ पेश आते हैं। कोई सिद्क दिल से उनके मानने वालों के काम क्यों नहीं आता? इतने सिद्क दिल के साथ किसी को खबर नहीं होने दी, खामोशी से एक काम किया, फरमाया यही तुम्हारी नूरानियत का सबब है। अब तुम्हें नूरानियत मिल गई, उनके सदक़े में तुम्हें मिल गया, क्योंकि तुमने एक काम खुलूस के साथ उनकी बारगाह में कर लिया। मुझे और आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी में ढूंढने कोई पुरखलूस काम अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के नाम पर अंजाम देने की मौका मिले खुलूस के साथ। खुलूस की निशानी क्या होती है? किसी को खबर नहीं होने देते, खबर नहीं होने देते। जो काम मिले अहले बैत के दर से खामोशी से किए जाएँ और झेलते रहें, झेलते रहें, इंशाअल्लाह इसके नतीजे में सब कुछ मिलना होगा। लेकिन मौका ढूंढना पड़ेगा, मौका यूं मिलेगा नहीं, मौका मुझे और आपको ढूंढना पड़ेगा। आपके पास मसाइब अहले बैत की सरवत है, इसकी बुनियाद पर ढूंढें, मसाइब अहले बैत की बुनियाद पर ढूंढें। यानी क्या मतलब? यानी अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम से कहेंगे मौला आपके चाहने वाले। मैं मामूलन आशिक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि इश्क बहुत बड़ा मर्तबा होता है, आशिकों का मामला कुछ और है। हम लोग आशिकों की फहरिस्त में अल्लाह डाल दे अलहदा मामला, हम लोग कहाँ जा सकते हैं? हम कह सकते हैं मौला चाहने वाले हैं आपके, आपके चाहने वाले हैं, कोई तौफीक दे दें, कोई रास्ता निकाल दें कि हमारा काम आपकी बारगाह में पुरखलूस होकर पहुँच जाए। और पुरखलूस पहुँच गया तो वही काफ़ी। और फिर मैं अर्ज़ करूँगा ये मसाइब बहुत बड़ी फजीलत है, इनमें ये जो चंद मिनट के लिए मेरे और आपका दिल अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के नज़दीक होता है, यही मारता है। इसी वक्त आप उनसे तलब कर लें कि मौला अपनी राह में ले चलें, ज़िंदगी में पता नहीं हम किस बेराहे पे चल रहे हों, आप अपने रास्ते के ऊपर चला दें। और जब आप तलब करने लगें तो फिर कोई वास्ता दें, कोई वास्ता दें। जो सैयद शहदा के आशिक हैं वो खुदा ने मुताल को सैयद शहदा का वास्ता देते हैं, सैयद शहदा का वास्ता देते हैं, कभी सैयद शहदा की तशनगी का वास्ता देते हैं, कभी सैयद शहदा की मोहब्बतों का वास्ता देते हैं, सैयद शहदा की इश्क और उनकी मोहब्बतों का वास्ता देते हैं। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ अंदाज हैं। एक हमारे ईरानी जानने वाले थे, वो ये जुमला बहुत कह देते, कहते थे बर लब तश्नात या हुसैन, ऐ सैयद शहदा आपके तश्ना लबों को सलाम, बर लब तश्नात या हुसैन, सैयद शहदा के प्यासे लबों को सलाम। ये जो आशूर है बड़ी अजीब चीज है, इसमें पैमाने बहुत अजीब है। पैमाने अजीब क्या है? शुजा किसे कहते हैं? शुजा वो होता है हमारी दानिश में जो शमशीर निकाले, शमशीर चलाए, दुश्मनों के सर उड़ा दे, फातिहाना वापस आए। शब आशूर सुबह शुजा वो है जिसको भाई कहे उमर इब्ने साद से मोहलत लेकर आओ और वो मोहलत लेकर आ जाए, ये शुजा है। शुजा वो है जो अपने मौला की इताअत में जो कहा जाए वो कर दे। कभी कभी अपने दिल से पूछेगा मौला अबुल फजल अब्बास के लिए कितना सख्त गुजरा होगा, उमर इब्ने साद जैसे लईन से कहें कि हमें एक रात की मोहलत दे, या उससे ये कहें कि हम खेमा उठा लेंगे। मौला अबुल फजल अब्बास ने वफा दिखाने की, पहले वफा थे, مولانا الفضل عباس کی صفاتیں بہت عجیب ہیں، علمدار کی صفاتیں بہت عجیب ہیں، شجاع تھے، وفادار تھے اور غیرت مند تھے، سید الشہداء کے حکم کے تابع دار تھے. آپ کی زیارتیں پڑھیں گے تو ان میں سب یہ جملات آپ کو نظر آئیں گے کہ کس طرح اپنے بھائی کا دفاع کر رہے تھے، کس طرح اپنے بھائی کے حکم پہ چل رہے تھے. گویا اپنی ماں سے سیکھ کر آئے تھے کہ عباس بس تمہاری زندگی کا ہدف یہی ہے. ام البنین نے بہت اچھی تربیت دی. ام البنین کے جگر گوشے بہت عجیب تھے. کسی نے ایک روایت پڑھی، میں وہ روایت پڑھتا ہوں تو بڑا عجیب لگتا ہے. اس روایت میں یہ تھا، پڑھنے والے نے پڑھا، کہا کہ کربلا میں عاشور کا دن آیا، مولا ابو الفضل عباس اپنے اپنے بھائی کے سامنے کھڑے ہوئے، کہا مولا اب میرے بھائیوں کے جانے کا وقت ہے، اب میرے بھائی جائیں. تین بھائیوں کو ساتھ لے کر آئے تھے اپنے. بڑے بھائی سے کہا، کہا اپنے بعد جو بڑا بھائی اس سے کہا اب تم جاؤ، وہ گیا شہید ہو کر آ گیا. مولا نے کہا عباس بس کرو. دوسرے بھائی سے کہا اب تم جاؤ، مولا نے کہا عباس بس کرو، ایک بھائی جا چکا ہے. کہا نہیں مولا یہ بھی قربان ہوگا آپ کے اوپر. وہ بھائی بھی گیا، وہ بھی قربان ہو کر آیا. اب ایک اور بھائی رہ گیا ہے، اس سے کہا بھائی اب تم جاؤ. جب وہ جانے لگا، سید الشہداء نے کا جی جملہ کہا، کہا عباس ام البنین کی کتنی کمائیاں لٹاؤ گے؟ بات جملے دل میں لگ جاتے ہیں. عباس ام البنین کی کتنی کمائیاں لٹاؤ گے؟ ام البنین کا بیٹا تو سب کچھ لٹانے آیا ہے، وہ تو اپنے مولا کے سامنے تسلیم ہونے کے لیے آیا ہے. جب مولا کہتے ہیں شمشیر نہ چلاؤ تو صاحب شجاعت اپنے جگر کو تھام لیتا ہے، شمشیر نہیں چلاتا. دن بھر شمشیر نہیں چلائی، بار بار مولا کے خیمے کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے تھے اور مسکین کی طرح کہتے تھے مولا اب تو شہید ہونے کی اجازت دیتے ہیں. ایک موقع آیا، سید الشہداء کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، بس ایک جملہ کہا، گویا اس طرح کہا، کہا مولا اب